اعوذ باللہ من الشیطان اللین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پروگرام قیام سے قیام تک کے ساتھ حاضر خدمت ہے آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے کہ وہ کون سی علتیں ہیں وہ کون سے اسباب ہیں جن کی وجہ سے جناب مختار کی حکومت کمزور پڑی ان کو اپنی حکومت سے ہاتھ دھونا پڑا اور میدان میں شکست ہوئی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے سوالات کے جوابات دینے کے لیے مولانا نجیب الحسن صاحب السلام علیکم مولانا
علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
مولانا صاحب تاریخ میں اگر آپ مطالعہ کریں تو کسی موقع پر جناب سلیمان ابن سورت خزائی نے جناب مختار سے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ دیکھو تم اشراف پر زیادہ تکیہ نہ دینا اعتبار نہ کرنا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہی اشراف اور یہی خواص اس کوفے کے یہ تمہارے شکست کا سبب بنے تمہاری کمزوری کا سبب بنے تو کیا ہمیں جناب مختار کی حکومت کی ناکامی میں ان کی شکست میں ان کی حکومت کی کمزوری میں خواص کا کوئی اس طرح کا کردار نظر آتا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. جناب مختار کے قیام کے شکست میں یقیناً اشراف قبائل اور خواص نے ایک منفی رول ادا کیا ہے اور انہوں نے اس منزل تک پہنچایا کہ وہ حکومت کے جو امام حسین علیہ السلام کے قاتلین سے انتقام لینے کے جذبے کے تحت وجود میں آئی تھی اور قائم رہ سکتی تھی آل زبیر اور مروانیوں کے باہم آپسی اختلافات کی بنیاد کے اوپر وہ جتنی دیر قائم رہنا چاہیے نہیں رہ سکی اور جس سمت میں چلنا چاہیے وہ نہیں چل سکی اور بہت ساری رکاوٹیں اور مشکلات کا سبب بنے یہ افراد ہے. ایسا تاریخ میں کہ سلیمان بن سورت خزائی نے بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا, لیکن خود سلیمان بن سورت خزائی کا کیا ہوا یہ بھی ہے, توابین کے قیام کا کیا ہوا یہ بھی آپ کے پیش نظر ہے. ایک بڑی افق سے ایک بڑی گہری نظر سے جناب مختار مسائل کو دیکھ رہے تھے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید سلیمان بن سورت خزائی اپنے تمام تر جذب ایمانی کے باوجود اس منزل پر نہیں تھے. جناب مختار اور سلیمان بن سورت خزائی کے جو متمع نظر ہے جو سوچ ہے اس میں بنیادی فرق یہ ہے کہ جس نظر سے جناب مختار مسائل کو دیکھ رہے ہیں اور جو تجزیہ جناب مختار کر رہے ہیں اس منزل پر جناب سلیمان بن سورت خزائی نہیں ہیں. آپ واضح طور پر کہیں نہیں دیکھ سکتے کہ جناب مختار نے کوئی سامنے سے صریحاً مخالفت کی ہو, لیکن یہی سلیمان بن سورت خزائی ہیں کہ امام حسن علیہ السلام جب صلح کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں یا مذل المومنین, کہ امام کی معرفت کی منزل یہ ہے. پھر اسی شاید یہی وجہ ہے کہ کربلا میں
نہیں آتے خود امام علی علیہ السلام کے ساتھ کے واقعات
آپ جناب سلیمان کے یہ اور اس سابقہ اس کا دیکھیں. ہو سکتا ہے کہ ان تمام چیزوں کے باوجود بعد میں جناب سلیمان بن سورت خزائی مثلا توبہ کرتے ہیں اور افسوس کرتے ہیں کہ ہم کیوں نہیں گئے اور پھر ایک قیام کا آغاز کرتے ہیں اور اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ اشراف اور بزرگان نے کوفہ کے اوپر اعتماد نہیں کیا سکتا, ان کے اوپر بھروسہ نہیں کیا سکتا.
لیکن یہ تو یہ چیز ٹھیک ہے جناب سلیمان کا جو بھی ماضی تھا, لیکن یہ چیز ان کے ماضی میں کس طرح کے تھے اس سے مربوط تو نہیں ہے میرے خیال
نہیں
میں.
اس سے اس کا تعلق نہیں ہے,
یہ تو ایک شخص کا ذاتی تجربہ ذاتی شخصیات کو دیکھ.
جی ہم ایک چیز جو دوسری چیز ہم یہ بیان کر رہے ہیں کہ جناب سلیمان بن سورت خزائی کا یہ ماضی ہے, جناب مختار کا یہ درخشاں ماضی ہے, اس میں کوئی اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں کہ مشکلات جیسے جناب سلیمان بن سورت خزائی کے ہیں, لیکن اس کے باوجود ایسا نہیں ہے کہ جناب مختار نہیں سمجھ رہے ہیں کہ جن لوگوں کو میں دعوت دے رہا ہوں یا اشراف اور بزرگان کی حیثیت سے بزرگان کوفہ کی حیثیت سے میں جن کو اپنے قیام کا حصہ بنا رہا ہوں یہ لوگ میرے ساتھ کیا کرنے والے ہیں,
کیا کرنے والے
کوفے کی خصلت سے. لیکن کچھ ہی مدت کے لیے صحیح جناب مختار یہ چاہتے ہیں, فی الحال ایک منزل میں اگر یہ ایک اب ہو سکتا ہے اس میں کچھ لوگوں کو اعتراض ہو, رائے مختار کی سیاست یہ ہے کہ اگر جیسے عبداللہ ابن متی جیسا شخص جو آیا ہے عبداللہ ابن زبیر کی طرف سے، اگر ہم کچھ پیسہ دے کے اسے اپنا سکتے ہیں تو یہ کام کیا جائے، ہو سکتا ہے شاید ائمہ کی سیرت میں یہ چیز نہ ہو یا ممکن ہے، لیکن جناب مختار ایک مقصد تک پہنچنا چاہتے ہیں، وہ صحیح یا غلط، ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ فی الحال ان کو ہم اپنے سے قریب کر لیتے ہیں، چونکہ ہم اگر ایک اشراف کوفہ میں سے کسی ایک بزرگ کو، ایک بڑی شخصیت کو اگر اپنا رہے ہیں تو ایک شخصیت نہیں ہے، اس کے پیچھے پورا قبیلہ ہے
جی ہاں بالکل،
چونکہ قبیلہ ہی نظام تھا. اب اگر جناب مختار ایک قیام کرنا چاہتے ہیں اور ان تمام لوگوں سے صرف نظر کرنے، اپنی نظر کو موڑنے کہ جن کا تعلق مثال کے طور پر کچھ ایسا ہے کہ یعنی واضح طور پر وہ مکمل جس طرح شیعہ ہونا چاہیے اس طرح سے نہیں ہیں، تو اگر جناب مختار ان لوگ سے صرف نظر کر لیں تو یہ اس منزل تک نہیں پہنچ سکتے کہ تمام کوفے کو اپنا بنا سکیں لیکن بالکل. اور حکومت
اور وہ بھی ایسے موقع پہ جہاں پہ جو آپ نے جی شاید اس پروگرام میں یا پچھلے پروگرام میں
جی
عرض کیا تھا کہ الٹی قمیضیں پہننا، جہاں پہ ایک آدمی پہنے وہاں برا سمجھا جاتا ہے، یہاں پوری قوم ہی پہن رہی ہو،
ہاں پوری قوم
دین والوں کو اس وقت یہ حال تھا.
تو ایسے میں کچھ لوگوں کو دکھانا بھی تھا، یعنی ادھر سے مسئلہ تھا کہ عبداللہ ابن زبیر جب یہ دیکھ رہا ہے کہ بڑے بڑے لوگ رفعت ابن شداد جبلی جیسے لوگ، عبد الرحمن بن سعید بن قیس جیسے لوگ، محمد بن عمیر ابن عطار جیسے لوگ، شبس جیسے لوگ، یہ تمام کے تمام اشس جیسے لوگ، بعض مقامات پر یہ اشس خطرناک آدمی ہے لیکن مختار کے ساتھ میں ہے، تو یہ ہی ہونا یہ ایک طرح سے مقابلے پر چونکہ عبداللہ ابن زبیر کے ہیں بہت بڑی چیز ہے، اور جناب مختار نے ان کو ایسا نہیں کہ چھوڑا نہیں ہے جناب مختار نے پھر ایسے لوگوں کو بھی، لیکن اب ایک اس طرح کی چیز ہے کہ یہ چاہے سیاست صحیح نہ ہو جو جس کو آج بھی ہم کہتے ہیں یوز اینڈ تھرو، تقریباً تھوڑا سا حساس ہے لیکن ہم بہت دور ہیں تاریخ سے، اس فضا میں نہیں ہیں، لیکن ہمیں دور سے یہ لگتا ہے کہ اس طرح کی سیاست کہ استعمال کرو جہاں سے جو چیز استعمال ہو سکتی ہے اس کو استعمال کرو اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے، یہ کچھ مشکلات جناب مختار کے یہاں ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور جناب سلیمان نے شاید اسی لیے متوجہ کیا تھا کہ پھر یہی لوگ مسائل کھڑا کرنے کا سبب بھی بنے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جناب مختار نے اگر ہم تجزیہ کریں، جناب مختار نے ان لوگوں کو اپنے ساتھ رکھا تھا، ایک مناسب موقع کا انتظار تھا کہ جب وقت آئے گا تو یعنی حساب برابر کر دیا جائے گا، شاید موقع اگر جناب مختار کو ملتا تو وہ اس طرح کی صورتحال دوچار نہیں ہوتی کہ ان لوگ اس طرح سے اپنا سر اٹھائیں،
شاید ان سوالات کے جوابات بھی مل جاتے ہیں،
شاید ان سوالات کے جواب بھی مل جاتے ہیں، لیکن کچھ موقع بھی نہیں ملا اور کچھ ان لوگوں نے جلدی بھی کی، کچھ خاص
اچھا اس کو ہم یعنی ایک خاص وجہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہی وجہ تھی یا نہیں، اس کے علاوہ دوسرے عوامل بھی حکومت میں پائے جاتے ہیں جو اس کی کمزوری کا سبب بنے؟
جناب مختار کی حکومت کی کمزوری کا سبب سب سے بڑے تو یہی اشراف تھے جو بہت زیادہ جناب مختار کے مخالف تھے، اس لیے کہ جو ہمارا اقتدار ہے تم نے وہ ہم سے چھین لیا، جو ہم سر اٹھا کے جیتے تھے آج سر اٹھا کے ہم چل رہے ہیں، تو سر اٹھا کے ہمارے ساتھ ہمارے غلام بھی چل رہے ہیں،
غلام بھی چل رہے ہیں،
تو آج جناب مختار کے جو محافظین ہیں سب غلام ہیں، سب موالیوں میں سے ہیں، چار لوگ اگر بیٹھے ہیں، پانچ لوگ اگر بیٹھے ہیں تو تین لوگ موالی ہیں، ان کو خراب لگ رہا تھا.
موالیوں پہ تھوڑا تفصیل سے گفتگو کرتے ہیں، یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں، ناظرین ایک وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، تب تک ہمارے ساتھ رہیے. ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں، ہماری گفتگو ہو رہی ہے کس طرح جناب مختار کی حکومت کمزور ہوئی اور اس کو شکست ہوئی. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں مولانا نجیب الحسن صاحب. موالیوں کی بات ہو رہی ہے، وہ انتہائی غریب طبقہ جس کو جناب مختار نے اپنی حکومت میں
حصہ دیا
اور ان کو اشراف کے برابر میں جگہ دی،
بلکہ بعض تاریخی نقلوں میں ایسا ہے کہ جب اشراف آتے تھے اور آنے کے بعد کہتے تھے کہ تم نے یہ کیا کر دیا، ان لوگ کو ہمارے برابر کر دیا. بعض جگہوں پر بعض موالیوں کو جناب مختار کی طرف سے اشراف سے زیادہ بھی حصہ دیا جاتا تھا،
حصہ دیا جاتا تھا.
اور اس کی وجہ سے وہ لوگ بہت پریشان تھے. اور مصعب نے بہت خطرناک رول یہاں پہ ادا کیا کہ مصعب کو یہ معلوم تھا کہ یہ اندر کی صورتحال ہے، لہٰذا اس سے استفادہ کرتے ہوئے مصعب نے بھی یہ سیاست اپنائی. اندرونی طور پر جو کھوکھلا کرنے کی سیاست، وہ یہ کہ مختار سے لوگوں کو، بڑے بڑے لوگوں کو جن کے ذہن میں تھوڑا سا ایک کیڑا چل رہا تھا اس بات کا کہ یہ کچھ مختار گڑبڑ کرے، اٹھ اپنی طرف کر لیا اور اندر سے کھوکھلا کیا. جناب مختار کے جو مخالفین تھے ان سے پورا رابطے میں رہا مصعب، اور اس نے کیا کہ اپنے کچھ قاصدوں کو بھیجا جو مخفی طور پر جاتے تھے گھروں میں، پہلے شناسائی کرتے تھے کہ کون ایسے لوگ ہیں کہ جو مختار کے مثلا مخالف ہیں، اور پھر ان کے گھر میں جانے کے بعد وہاں بیٹھ کر گفتگو کرتے تھے، اور پھر ان سے کہتے تھے کہ کم از کم تم اتنا کر سکتے ہو، بہت اچھے انداز میں، کم سے کم تم اتنا کرو، دیکھو مختار کا کچھ ٹھکانہ نہیں ہے کیا ہے، آج یہ موالیوں کے ساتھ میں ہے، کل موالیوں کے اوپر کوئی بھروسہ نہیں، عرب نہیں ہیں یہ لوگ، عجم ہیں، عجمیوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. اچھا، یہ وہ چیز ہے جو ان کی رگِ حمیت کو پھڑکا رہی ہے، اس طرح سے بات کرتے تھے. اور پھر ان سے مثلا کہا کہ تم کم سے کم اتنا کر سکتے ہو کہ اپنے گھروں میں بیٹھے رہو، اگر جنگ ہوتی ہے نہ نکلو. اچھا، یہ وہ چیز ہے کہ سمجھ میں آتی ہے ایسی صورتحال میں آپ وہاں پہ رکھیں، اگر ہم لوگ اپنے آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ کیا سچویشن ہے، کہ یہ زیادہ دن چلنے والی حکومت نہیں ہے، مصعب کی حکومت ہے، مروان کی حکومت ہے، اور اس وقت عبداللہ ابن زبیر خلیفہ ہے اور لوگ اس کو تسلیم کر رہے ہیں، آج نہیں تو کل مختار کی حکومت کس بیس کے اوپر قائم رہے گی؟
بالکل.
کون جو مختار کیے جو بڑے ہیں وہ کہاں ہیں؟ مثلا امام سجاد، امام جناب محمد حنفیہ، یہ لوگ کا کوئی بہت زیادہ خود مشکوک بنا کے پیش کرتے تھے. ابھی شیعوں کے درمیان بھی مختار کی شخصیت کوئی قابل ہضم شخصیت نہیں ہے، کس بیس کے اوپر تم ان کا ساتھ دو گے؟ نتیجہ یہ ہے کہ گھر پہ بیٹھے رہو. اچھا، اب اگر ایک کسی ایک قبیلے کے سردار کو
گھر پہ
تیار کر دیا کہ تم گھر پہ بیٹھ رہے ہو تو پورا قبیلہ گھر پہ بیٹھ جائے گا.
بالکل.
اور ایسا ہی ہوا ہے جناب مختار کے ساتھ میں. اچھا، یہ ایک مسئلہ ہے. دوسرا مسئلہ یہی جو قبیلے نظام اور اس کی جو تہذیب ہے، اس نے بہت بڑا رول ادا کیا. جناب مختار اس چیز کو سمجھ رہے تھے کہ قبیلے نظام اور یہ کلچر جو عربی کلچر ہے یہ کیا کرے گا، لہٰذا انہوں نے اشراف قبائل کو اپنانے کے لیے ان سے بہت کوشش کی کہ ان کو اپنا گویا اپنا بنا سکیں، اپنا ساتھ دے سکیں، تاکہ ان سے صحیح وقت پر صحیح ان کو استعمال میں لا سکیں. لیکن ایسی منزل پر کچھ دوسرے لوگ کی پریشانی تھی، جیسے جو پکے شیعہ تھے کٹر، مثال کے طور پر رفاعت ابن شداد، یہ رفاعت ہی سامنے آ گئے کہ ان لوگوں سے مل رہے ہو جو قاتلین امام حسین کے ساتھ
قاتلین امام حسین.
اب جناب مختار کا مسئلہ تو خود یہی، پہلے اعتماد نہیں تھا، جناب مختار خود قاتلوں سے بدلہ لینا چاہتے ہیں، لیکن رفاعت جیسا شیعہ جذباتی یہ آ کر جناب مختار کو یہ کہتے ہیں کہ تم ان لوگوں سے مل رہے ہو، ان لوگوں سے تو بالکل نہیں مل سکتے، ٹھیک ہے پھر تم کس طرح سے بدلہ لوگے جب تمہارے پاس مضبوط حکومت نہیں ہوئی؟ کس طرح سے بدلہ لوگے؟ پھر وہی صورتحال ہوگی، عین الوردہ والی صورتحال ہوگی، طوابین والی صورتحال ہوگی. یعنی انتقام لینا چاہتے ہو، انتقام کی راہ میں تم خود شہید ہو جاؤ گے، لیکن ان لوگوں کو نہیں پکڑ سکتے. اور جناب مختار کی سیاست یہ تھی کہ اس سے آگے بڑھ کر آنا چاہتے ہیں. آپ دیکھیں دو ایسے بڑے لوگ ہیں جناب مختار کی حکومت میں جو شیعہ ہیں، ان کے شیعہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، بزرگوں میں سے ہیں جنہیں مختار نے منصب دیا ہے. عبدالرحمن بن سعید بن قیس حمدانی، عبدالرحمن بن سعید بن قیس حمدانی، ان کے والد سعید بن قیس ہیں، امام کے باوفا صاحب میں سے ہیں، عبدالرحمن امام علی علیہ السلام کے باوفا صاحب میں سے ہیں، اصحاب خاص میں ہیں، صفین میں امام کی رکاب میں تھے. یہ پورا قبیلہ، قبیلہ عبدالرحمن، عشق و محبت امام علی میں ڈوبا ہوا قبیلہ ہے. جناب مختار کے لیے کون تھا اس سے بہتر کہ ان کو اگر موصل کی ولایت کا مسئلہ ہے تو ان کے حوالے کی جائے؟
بالکل،
ان کو بات ڈوڑ دی، چونکہ علی کے شیعہ ہیں، علی کے ساتھ، ان کے باپ علی کے ساتھ رہے، صفین میں رہے. جناب مختار نے ان کو والی بنایا، موصل کی طرف بھیجا، آپس میں ذرا سا معمولی سا اختلاف جناب مختار سے ہو گیا، اس اختلاف کی بنیاد کے اوپر اب یہ یعنی اتنی بڑی شخصیت سعید بن قیس حمدانی، یہ انہوں نے مخالفت کا طبل بجا دیا جناب مختار کے ساتھ میں. اس کا بہت خطرناک نتیجہ ہوتا ہے کہ آپ اگر ان لوگوں سے مل رہے ہیں کہ جو خائن ہیں، تو یہ صرف ایک معاملہ نہیں ہے کہ مثلا شب سے جا کے مل جاتے ہیں مختار کے خلاف،
بالکل
شب سے جا کے آپ مل رہے ہیں مختار کے خلاف. کیا یہ خبر عبداللہ ابن زبیر کو نہیں ہے کہ ایک مولا کا چاہنے والا جس کو مختار نے والی بنایا تھا وہ وہاں جا کے مل رہا ہے. دوسری شخصیت محمد بن عمیر بن اتارہ ہیں, امام علیہ الصلوۃ والسلام کے خاص شیعہ ہیں. طبری کی نقل کے مطابق آذربائیجان کا والی بنایا مختار نے ان کو, ان سے بھی آپس میں اختلاف ہو گیا. یہ بھی جا کے زبیریوں سے مل گئے. بہت یہ خطرناک صورتحال ہے. یہ خواص کا کردار ہے جو سامنے آ رہا ہے. یہ وہ لوگ نہیں ہیں کہ جن کے لیے جناب آپ کہیں کہ اشراف کوفہ میں ہیں, صرف یہ شیعہ ہیں.
بالکل
یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم ساتھ میں پھر کیے کس طرح سے. اور سب سے زیادہ جو خطرناک صورتحال جناب مختار کے لیے ہے, ابراہیم بن مالک اشتر
ان کا ساتھ چھوڑ جانا.
میں نہیں, ساتھ چھوڑ جانے کا مسئلہ نہیں ہے, ساتھ چھوڑ دیا. خطرناک کے ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے تھا. ساری مسئلہ یہ ہے کہ پھر ملے کس سے اور اس کے ساتھ میں کیسے رہے. بہت خطرناک صورتحال ہے کہ ابراہیم بن مالک اشتر مختار کا ساتھ چھوڑنے ہیں. تو اب یہ دیکھیں, ساتھ چھوڑ رہے ہیں مختار کا, تو پھر ساتھ چھوڑنے کے بعد جا کہاں رہے ہیں؟ گئے مصعب کے پاس. کون مصعب؟ مصعب بن زبیر کے جو قاتل ہے مختار کا. کیسے مصعب کے ساتھ میں, مصعب کے دفاع میں مروانیوں سے جنگ کر رہے ہیں؟ کہ ہم, یہ کون سا نقطہ نظر ہے کہ مروانیوں کے ساتھ مقابلے پر ہیں اور مصعب کے ساتھ میں ہیں؟ کون مصعب کے جو قاتل مختار ہے؟ کون مختار کے جن کی بیعت کی تھی ابراہیم بن مالک اشتر نے؟
نہیں تو یہ ابراہیم بن مالک اشتر جناب مختار کے زمانے میں مصعب سے ملے ہیں جا کے؟
نہیں, جناب مختار کی شہادت کے بعد. ٹھیک ہے, شہادت کے بعد ہی ملے, لیکن کیا انسان کی کچھ یعنی ایک سوچ ہوتی ہے, عزت نفس کا گوارہ کرتی ہے کہ ایک ایسے شخص کے ساتھ آپ جا کے ملنے ہیں جو عبداللہ ابن زبیر معمولی یعنی آدمی نہیں ہے. دشمنی میں مروانیوں میں اور عبداللہ ابن زبیر میں کچھ زیادہ فرق نہیں ہے. کیا کہتا ہے کہ میرا بس چلے تو آل علی کو ایک ایک کو پکڑ کے زندہ جلا دوں. کہتا ہے کہ نام یعنی جو مکاتبات ہیں, رسول اللہ کا نام آتا تھا تو بعض جگہوں پہ نہیں لکھتے تھے. کسی نے آ کے سوال کیا کہ تم پیغمبر اسلام کا نام نہیں لکھتے ہو, شہادت رسالت نہیں دیتے؟ کہتا ہے نام لکھنا چاہتا ہوں, لیکن اس لیے نہیں لکھتا ہوں کہ جب میں رسول اللہ کا نام لیتا ہوں یا لکھتا ہوں تو کچھ افراد جو ان کے قبیلے سے ہیں ان کا سر بلند ہو جاتا ہے اور یہ فخر سے سینہ پھلا کے چلتے ہیں. میں نہیں چاہتا ہوں یہ اتنی نفرت. تو ابراہیم بن مالک اشتر پھر ان سے جا کے مل رہے ہیں. یقیناً بعض لوگ کہتے ہیں اس لیے ملے کہ آل مروان سے مثلا مقابلہ کرنا تھا. آل مروان سے, لیکن آل مروان سے مقابلہ کرنا تھا تو کن لوگوں کے ساتھ میں؟ کہ جو قاتل ہے. پھر یعنی جو موت ہوتی ہے وہ بھی عجیب ہے. ابراہیم بن مالک اشتر, اس کو جناب مختار کے لیے تو کہا جائے گا کہ آخر تک لڑے, شہید ہوئے. جناب ابراہیم بن مالک اشتر چونکہ ادھر سے مقابلہ ہے ابراہیم بن مالک اشتر کا مروانیوں سے, لشکر میں ہے مصعب کے, نہیں کہا جا سکتا کیا ہوا. لیکن جناب مختار کسی ایسے کے لشکر میں نہیں ہے کہ جس کے لیے کہا جائے کہ یہ اہل بیت علیہ السلام کا دشمن ہے اور آخر وقت تک لڑ رہے ہیں, آخر وقت تک پائیداری کا مظاہرہ کر رہے ہیں اہل بیت علیہ السلام کے مکتب کا دفاع کرتے ہوئے اور جان دی اور اپنے مولا کے اوپر اپنے آپ کو قربان کیا. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو شخصیتیں ہیں ان کا بہت عجیب و غریب کردار ہیں. کہ بعض افراد البتہ یہ کہتے ہیں, ابھی بھی کچھ تجزیہ نگار تاریخ کے اس بات کو کہتے ہیں کہ ابراہیم بن مالک اشتر کا ہدف اور بڑا تھا, اور وہ ہدف یہ تھا کہ وہ مروانیوں سے مثلا مقابلہ کرنا چاہتے تھے. جب جناب مختار بلا رہے ہیں کہ مثلا اس طرح سے محاصرہ ہو رہا ہے اور فوج آ رہی ہے, مصعب بن زبیر
پلٹانا چاہیے
اس وقت. کہتے ہیں کہ ہم ادھر دیکھیں کہ ہم اس کو دیکھیں کہ یہاں پہ ہمارے سامنے مروانی ہیں, میں ان کو دیکھ رہا ہوں, ایک بڑا مقصد ہے. وہ بڑا مقصد حاصل کر سکتے تھے اگر مختار کے ساتھ رہتے, حاصل ہو سکتا تھا. چونکہ وہ سیاست, وہ دور اندیشی جناب مختار کے اندر تھی. ابراہیم بن مالک اشتر یقیناً بڑے کمانڈر تھے, بڑے سردار تھے, لڑ سکتے تھے, لیکن وہ دور اندیشی جو جناب مختار کے ہاں ہے وہ نہیں تھی, اس کا فقدان تھا. اور نتیجہ یہ ہے کہ مہلب جیسا شخص ساتھ میں ہے. ابراہیم بن مالک اشتر, مہلب بن ابی صفرا, مصعب, نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. اور پھر ادھر سے معمولی صرف بات نہیں ہے, یعنی مروان نے بھی, مروان بن عبد الملک نے بھی ابراہیم کو اپنانے کی کوشش کی ہے اور خطوط لکھے. مسئلہ یہاں پر بہت سخت ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مصعب کے ساتھ کیوں گئے, یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے. ادھر سے مروان نے خط لکھا ہے, ابراہیم کو اپنے فوج میں بلانا چاہا, اور ادھر مصعب نے خط لکھا ہے, یہ بیٹھ کے مشورہ کرتے ہیں کہ کس کے ساتھ جاؤں. یہ بہت خطرناک ہے کہ ابراہیم بن مالک ایسی شخصیت بھی بیٹھی, کس کے ساتھ جاؤں, اپنے بزرگوں کو جن کے ساتھ جو صاحب حیثیت رکھتے جو مشورہ دے سکتے تھے, کہنے ہیں کس کے ساتھ جاؤں, مروانیوں کے ساتھ کیوں نہیں جا رہا ہوں. حق کی بات نہیں ہے, کہتے ہیں مروانیوں کے ساتھ اس لیے نہیں جا سکتا کہ عبداللہ ابن زاد کو تو میں نے مارا ہے, عبیداللہ ابن زاد کو, اور مروانیوں کے خلاف میں رہا ہوں, میں نے جنگ فتح کی ہے. اب ایسی منزل پر کہ میں نے جب مروانیوں کو مارا ہے اور گویا ان کا خون بہایا ہے, اگر میں ان کے ساتھ جاتا ہوں تو قطعاً یہ لوگ سب میرے مخالف رہیں گے, لہٰذا ادھر جاؤں کہ جہاں پہ کم سے کم میری مخالفت نہ ہوگی. ایک عجیب سوچ ہے اس بنیاد کے اوپر, یعنی اس کے اندر بھی یہ نہیں ہے کہ اصل مجھے مروانیوں سے بدلہ لینا ہے یا کچھ اس طرح کی چیز. جناب مالک, یعنی کیا کہا جائے, مالک اشتر, ابراہیم بن مالک اشتر اس چیز کو واضح نہیں کرتے ہیں. جو چیز تاریخ میں ہے اس کی ظاہری جو صورتحال ہے اس کے مطابق ہم یہ کہہ رہے ہیں, اور یہ بہت ہی عجیب سچویشن ہے جس کی بنیاد کے اوپر جناب مختار کو یہ, یعنی یہ صورتحال دیکھنی پڑی کہ اپنے پورے لشکر کو سمیٹنا پڑا, پیچھے عقب لے کے آیا اور دار المارہ میں اپنے آپ کو اندر کر دیا انہوں نے, اور محاصرہ ہو گیا. اور اس کے بعد محاصرے کے بعد جناب مختار وہی لوگ جو 6,000 کے لوگ تھے ان سے کہتے رہے کہ دیکھو تمہیں گوسفندوں کی طرح, بھیڑ بکریوں کی طرح یہ لوگ قتل کر دیں گے, مار دیں گے, نکلو باہر. اور اب یہ مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ یہ دین کا بھی نہیں ہے. نا مختار خود کہہ رہے ہیں کہ نکلو اپنی آزادی, اپنی حریت کے لیے,
اپنی حریت کے خاطر
مردانگی کے ساتھ نکلو. وہی جو امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں, یا شیعہ اعلی ابی سفیان ان لم یکن لکم دین وکنتم لا تخافون المعاد فکونوا احرار فی دنیاکم. کم سے کم عزت تو رکھو, اپنی حریت کا ثبوت تو دو. لیکن نتیجہ
کوئی نہیں نکلا مختار کے سامنے, نتیجتاً گر گئی مختار کی حکومت. یہاں پہ آپ سے اجازت چاہیں گے ناظرین, آج کے پروگرام کا اختتام ہوا چاہتا ہے. امید کرتا ہوں کہ کچھ تاریخ کے نئے ابواب, کچھ نئی باتیں, کچھ نئی تحلیل, کوئی نیا انداز آپ کے سامنے آیا ہوگا. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.